इंसान को समझना चाहिए कि अल्लाह की हदूद को तोड़ के जाएगा कहाँ। एक दिन तो मरना है, हिसाब देना है। आज लोग कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, कितना ही मजाक कर लें, कयामत के दिन लोगों को नहीं हमने हिसाब देना। आज लोग हमें हकीर देख लें, लोग हमें बेवकूफ समझें, लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट समझें, लोग हमें पागल कहें, कुछ भी कहें, इनको नहीं फेस करना, हमने अल्लाह को फेस करना है। फरिश्ते भी हैरान होते हैं कि ये कैसा इंसान है कि देखो इतने से मजे की खातिर ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, इतने से दिनों की अपनी लज्जत के लिए ये इतना गाफिल हुआ हुआ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह की हदूद को तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, याद रखो अल्लाह की नजरों में हो तुम। बाज दफा हम माए बच्चों को कहती है ना, तुम ये कर रहे हो ना, देख रही हूं मैं तुम्हें, इसके अंदर कितनी बड़ी धमकी होती है अगर समझा जाए तो, कितनी बड़ी धमकी होती है कि मैं देख रही हूं तुम्हें। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह गवाह है, वो खुद देख रहा है, उसके फरिश्ते वो उनकी गवाहियां और गवाहियां तो छोड़ें, अल्लाह खुद गवाह है। क्या ये बात काफी नहीं है हमारे लिए कि वो खुद देख रहा है हमें कौन क्या कर रही है, कौन सुनती भी है और फिर इग्नोर करती जाती, और किसको किसका डर ज्यादा है, अल्लाह का या किसी और का, लोगों की बातों का और उसकी नजरों का और उसके कहने का और उसके तानों का और उसका। अल्लाह अकबर। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा इस आयत में वाजे हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा मकाम है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वह मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अला नबी, दरूद भेजते, सलात भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि अल्लाह और मलाइका किस पे सलात भेजते हैं, मोमिनों पर। वो कितना बड़ा मोमिनों के लिए ऑनर था। और अब ये बात आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, और अल्लाह ताला का सलात भेजना क्या है और फरिश्तों का सलात भेजना क्या। मैंने आपको सलात के डिफरेंट माने बताए थे, एक ही माना सबके लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर है वैसे सलात का माना असल में माना होता है रहमत। रहमत, अल्लाह ताला जब सलात भेजता है तो वो रहमत नाजिल फरमाता है अपने बंदे के ऊपर। फरिश्ते सलात भेजते हैं तो वो रहमत मांगते हैं, वो खुद तो नहीं ना नाजिल कर सकते, तो वो रहमत मांगते हैं अल्लाह ताला से। और जब अगर ईमान वालों को कहा जाएगा कि वो सलात भेजते हैं, तो इसका मतलब उनका भी होगा कि वो भी रहमत की दुआ मांगते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज के काबिल नहीं है कि वो किसी के ऊपर रहमत नाजिल करें, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है ना। तो इसलिए इसके सारे माने एक नहीं हम बना लेंगे, बल्कि डिफरेंट माने होंगे। जब अल्लाह ताला सलात भेजेगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है, एक बात याद रखें कि नौजुबिल्ला के अल्लाह ताला कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा है, नहीं। जब हम ये सोचते ना, पता नहीं अल्लाह दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ता है खुद, दरूद के अंदर तो अकल वालों, दरूद में तो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हम तो खुद कहते हैं ऐ अल्लाह सलात भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला थोड़ी दरूद पढ़। दरूद का मतलब फिर क्या है कि अल्लाह अपने नबी के ऊपर रहमतें भेजता है। अल्लाह ताला का दुरूद उसका रहमत नाजिल करना है। अल्लाह ताला का दुरूद ये है कि वो मदह करता है, तारीफ करता है अपने बंदे की, अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करता है अपने बंदे के, ये अल्लाह का दुरूद भेजना है। अल्लाह ताला शान बुलंद करता है, अल्लाह ताला मोहब्बत से मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला आलम बाला में फरिश्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, सबके सामने आपकी तारीफ करता है, सब फरिश्तों के सामने, ये है अल्लाह ताला का रहमत भेजना। तो सब ये चीज बाकियों की तरफ तो नहीं मंसूब हो सकती ना, तो फरिश्ते क्या करते हैं, वो दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, वो दुआ रहमत करते हैं। और अल्लाह ताला ने इसके बाद ये हुक्म दिया है ईमान वालों को, या अय्युहल लदीना आमनू, ईमान वालों सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम क्या करो, तुम दरूद भेजो और सलाम भेजो, سلام بھیجنا. تمہارا یہ کام ہے کہ اب اتنے احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں کہ اب ہم ان احسانات کا جواب تو نہیں کوئی دے سکتے, ہم ان کا احسان اتار ہی نہیں سکتے کبھی, تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں اور سلام بھیجیں. یہ ہے دو کام جو ہمیں بتائے گئے کہ آپ نے کرنے کے. دو کیسے, ایک صلات ہے اور ایک ہے سلام. جب آدمی کوئی صلات بھیجتا ہے تو وہ یعنی دعا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم میری قبر کو عید نہ بناؤ, مجھ پر درود بھیجو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو. ہمارا جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. اور اللہ اکبر, جو سلام ہے وہ بھی کس طرح سے ہم جب ہم درود بھیجتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سلام تو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا کیا ہے, کیونکہ وہ اس وقت کیسے سلام بھیجتے تھے جب وہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو سلام کرتے تھے, تو سلام کرنا تو ہمیں پتا ہے, درود ہم صلات کیسے پڑھیں, آپ کے اوپر صلات کیسے پڑھی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا, یہ سیدنا کا لفظ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی جو روایت ہے, بخاری اور مسلم کی, اس میں سیدنا کا نہیں, محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے تھے, خود سکھائے تھے کہ اس طرح سے مجھ پر درود بھیجو. ٹھیک ہے, تو اور اس کو اتنا زیادہ یعنی اس کے اوپر اجر ہے, اتنا زیادہ اس کا انسان کو فائدہ ہے کہ ایک دفعہ صرف وہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 درجے بلند فرماتا ہے, اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور جتنا زیادہ آپ درود بھیجیں گے, جتنا زیادہ کسی کا درود ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا, اتنا اس کی فضیلت ہے. اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت قاب بن عبی بن قاب جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ بڑی کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے نکالوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. تو میں نے عرض کیا 1/4 صحیح, 1/4. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا کیا آدھا وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا میرے لیے اچھا ہے, آپ کے تو درجے پہلے سے بلند ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری محبت کی نشانی ہے کہ ہم کتنا زیادہ درود بھیجتے ہیں, یہ ہماری طرف سے, ورنہ یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری دعاؤں سے, یہ دعا ہی ہے نا, ایک جو ہم صلات بھیجتے ہیں ایک دعا ہے, یا اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو اب ہماری دعا سے نہیں ان کا ہونا, مگر یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کے احسان کو ہم مانتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں, اس لیے ہم ان کے لیے بہت بہت دعا کرتے ہیں. ورنہ ان کے جو مقامات ہیں وہ ہماری دعاؤں سے بلند نہیں, ان کے تو مقامات پہلے ہی بلند ہیں اللہ کے ہاں. تو پھر وہ فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر 2/3 آپ پہ درود بھیجا کروں اپنی عبادت میں سے, یعنی جتنا بھی میرا دعا کا وقت ہوتا ہے اس میں سے 2/3 کر لوں. تو فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. یعنی اگر آپ کا کوئی دکھ اور غم ہے نا, کوئی پریشانی ہے, آپ کو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں, یہ دکھوں کے لیے غموں کے لیے یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے, 10 رحمتیں تو ویسے ہی اس کی وجہ سے ایک دفعہ پڑھنے سے ہی نازل ہوتی, تو جب کثرت سے پڑھیں گے تو کتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی, اور پھر گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے, جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ سلام اس کے اوپر بھیجتا ہے. تو یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی، کہیں فوت تو نہیں ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ کا سر اٹھا اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں. اللہ کریم فرماتا ہے جو آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پہ سلام بھیجے گا میں بھی اس پہ سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے. سبحان اللہ. اور جس نے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام درود پڑھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. یہ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی نے اس کو روایت کی ہے. یعنی روز کا معمول صبح شام کا تو 10-10 دفعہ کا تو ضروری بنا لیں. اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ ہے نا کہ اول آخر آپ درود شریف پڑھیں پھر دعا مانگیں تو قبول ہوگی وہ دعا ایسی جو اس طرح سے مانگی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کرے میں اس کو 10 دفعہ سلام کہوں گا. یہ نسائی نے روایت کی ہے. تو اسی طرح 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو. اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس بندے کے اوپر فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اب جو کم پڑھنا چاہے کم پڑھے، جو زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ پڑھ لے، اتنی فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. اسی لیے دیکھیں نا یہ بات ہے کہ جو بھی ہماری پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہے تو ہم درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں گے، ویسے بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں بھیجا تو آپ پتا ہے اس کے بارے میں ایک سخت وعید بھی ہے کہ ہلاک ہو گیا، وہ دبا ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ بھیجا. تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا، اور اس کو بخیل فرمایا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، کنجوس ہے وہ، پھر درود نہ اگر بھیجتا تو وہ بڑا بخیل ہے، یہ بخیل ترین انسان ہے. اور یہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی یہ چیز کہ کسی مجلس میں انسان گیا ہے اور وہاں پہ جا کے اس نے درود نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ مجلس بھی باعث حسرت ہوگی. چاہے انسان نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا بھی جائے لیکن اس کو حسرت ہوتی رہے گی کہ میں اس مجلس میں گیا تھا، میں نے کیوں نہیں درود بھیجا تھا وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا، اور جس دعا میں سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی یہ اتنی تک یہ بات کہی گئی ہے. اور تو اب آپ درود کا تو آپ کو پتا چل گیا صلو علیہ، اور سلیم و تسلیمہ کیسے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سلام کیسے بھیجیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اس میں سلام بھی بھیج رہے ہیں. صلی اللہ جب آپ نے کہا تو صلات بھیجی، اور وسلم آپ نے سلام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پورا اگر آپ کہیں گے تو اس میں آپ ساتھ سلام بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا دوسری بات، جس وقت ہم تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، تو یہ آپ نے تشہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجا. اور یہ تشہد جو اتحیات ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھائی ہے، یہ ہم خود نہیں بنا کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی دی ہے. پھر اسی طرح جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم سلام کہتے ہیں ان کو، تو وہ بھی ایک سلام ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کوئی جانے لگے اچھا میرا وہاں پہ جا کے سلام کہہ دینا، یہ کہیں سے بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ خود وہاں پہ جائیں تو اس وقت آپ جا کے یہ سلام کہہ سکتے ہیں. اچھا بعض لوگوں نے کیا اس کے بعد شروع کیا کہ قرآن میں ہے نا صلات اور سلام بھیجنا، تو اذان سے پہلے شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر جا کے اذان دیتے ہیں. یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو ایجاد کی ہوئی ہے. ایسے کہیں پہ بھی صحابہ نے اذانیں دی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اذان سے پہلے اس طرح سے صلاۃ و السلام کے الفاظ کہے ہوں. اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ جس وقت کہ آپ درود بھیجیں تو ایک تو یہ درود ہے جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی مسنون درود موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. یہ تو درود ابراہیمی کہلاتا ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف درود ہمیں سکھائے ہیں, وہی درود پڑھنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو. ایسے درود خود ہی سے بنا کے اور اس کے بعد ان کو کہنا کہ یہ بھی درود ہے, یہ درود لکھی ہے, درود پتہ نہیں کیا ہے, درود تاج ہے, درود فلاں ہے, وہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلمات تھے, یعنی آپ کی یہ ایک خصوصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بتائی کہ جوامع الکلمات یعنی کمپریہنسو اسپیچ کرنے والے تھے, آپ کے الفاظ کمپریہنسو ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بڑھ کے آپ کے کوئی اور الفاظ ہیں جو لوگ لکھ سکتے ہیں؟ اب کوئی بیٹھ کے لکھنا شروع کر دے میں یہ درود پڑھ, کوئی نظم ہو سکتی ہے, کوئی آپ کی تعریف میں درود نہ اس کو کہو, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین الفاظ کسی کے نہیں ہو سکتے. تو ایک جیسے بہت سارے درود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, ان میں مثلاً ایک درود ہے جو مختصر ہے اس لیے میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یہ بھی ایک درود ہے. تو یہ مختصر سا ہے اس لیے اس کی تسبیح کرنا بھی آسان ہے, ٹھیک ہے. تو جب بہت سارے اور بھی ہیں, اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, یہ بھی درود آتا ہے. پھر اس طرح اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم, یہ بھی بخاری کے اندر یہ درود ہے. اسی طرح اور بھی کچھ درود ہیں جو اوتھینٹک ہیں, بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر جو اوتھینٹک ہیں, تو ان میں سے کوئی درود لے کر اور پھر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک اور درود آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید, یہ بھی ایک درود ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ درود ملتے ہیں. خاص طور پہ جن مواقع کے اوپر درود پڑھنے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے ان میں, جیسے مثلا جمعے کا دن ہے اور جمعے میں بھی جو خاص طور پہ یعنی جو دوپہر کا وقت, جو جمعے کا ٹائم ہے اس وقت, اور جمعے کی رات سے ہی آپ شروع کر سکتے ہیں درود کثرت سے پڑھنا. تو زیادہ سے زیادہ جمعے والے دن درود کے لیے آپ خاص کریں. اسی طرح جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس دن بھی آپ درود بھیج کے پھر دعا مانگ کر پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی جو دعا مانگنی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں. حضرت ابن مسعود, حضرت ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہ کے پاس آ کر ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے, بتاؤ تکبیروں کی کیا کیفیت ہے؟ عبداللہ نے فرمایا تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ کی حمد کر کے اپنے نبی پر درود بھیج کر دعا مانگ, پھر تکبیر کہہ یہی کر, پھر تکبیر کہہ پھر یہی کر, پھر تکبیر کہہ پھر یہی کر, اس طرح سے بتائی گئی. پھر دعا کے خاتمے پہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا جو ہے نا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ درود پڑھا جائے تب چڑھتی ہے اوپر, تو یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے ترمذی میں. اس لیے درود اول آخر پڑھ کے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. پھر اذان سن کے درود پڑھنا چاہیے. اذان سننے کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں اذان کی, اس کے بعد پھر درود پڑھیں. مسجد میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں اور مسجد سے آپ نکل رہے ہوں تب بھی درود پڑھنا چاہیے. اسی طرح نماز کے آپ اتحیات کے بعد پھر درود پڑھنا چاہیے. اور اول جو تشہد ہوتا ہے اس میں واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لیں تو مستحب ہے, یعنی جب آپ ایک چار رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں بھی ایک تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو آپ اس میں भी अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आप खड़े हो सकते हैं, वो मुस्तहब है, ठीक है। और अगर आपने एंड में तो पढ़ा ही नहीं तो वो नमाज ही सही नहीं है, फिर वो पढ़ना जरूरी है। इसी तरह जनाजे की नमाज में भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ये कई मौके हैं जहां पे दरूद भेजा जाता है। तो ये कुछ फजीलतें थी जो दरूद की थी। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को। अज़ियत उस जमाने में तो मुनाफिकीन के हाथों अज़ियत होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ऊपर तोहमत लगाने की बात हो गई, कभी किसी और तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने वाले बन गए। अगर मतलब सच्चे मोमिन जो थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने निछावर करते थे, लेकिन ये जो थे ये कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते थे, कोई ऐसी चीज ढूंढते रहते थे कि किस तरह आपको अजियत पहुंचाई जाए। देखिए ना, फिर भी सुभान अल्लाह, आफरीन है उस नबी के ऊपर कि वो फिर भी इन लोगों को कभी ऐसे नहीं हमने देखा कि उनको बुरा भला करके, उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया, उनको ताने दिए गए, उनको यानी सबके सामने एक जलील किया गया हो कि तुम ऐसे हो, तुम तो मुनाफिक हो, तुम्हारा तो पता चल गया, तुमने तो ऐसे किया। हमने पीछे पढ़ा भी है कि जंगे अजाब में इन लोगों ने क्या किया था। तो तरह तरह से ये अजियतें देते थे रसूल को। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आया अल्लाह को भी अजियत देते। जो लोग अल्लाह को अजियत देते हैं, अब अल्लाह ताला की तो शान बुलंद, अल्लाह को कौन अजियत दे सकता है। यहाँ पे फिर क्या मतलब है अजियत देने का? और यहाँ पे अल्लाह ताला को अजियत देने का एक मतलब है जमाने को गाली देना। समझ आई? जमाने को गाली देना। बुखारी और मुस्लिम में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे इब्ने आदम ईजा देता है, वो जमाने को गालियां देता है और जमाना मैं हूँ, मैं ही दिन और रात का तगैयुर और तबदल करता हूँ। मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना आजकल जमाना बड़ा खराब है, ये तो बड़ा बुरा जमाना है, नऊज़ुबिल्लाह। ये बात कहना गलत है, इसलिए कि जमाने को उलट फेर करना अल्लाह का काम है। तो अल्लाह को बुरा कह रहे हो, तो अल्लाह के अफ़आल को बुरा कह रहे हो कि अल्लाह ने ये किया, क्योंकि आप जमाने को जब बुरा कहते हो तो जमाने को बनाने वाला और ये करने वाला कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह जो इंसान शिर्क करता है वो भी अल्लाह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक ईज़ा है कि वो जैसे फरमाया कि वो अल्लाह को गाली देता है जिसने ऐसा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंचाता है वो भी अल्लाह को ईज़ा देनी ही है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूँ, यानी मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। देखो, अल्लाह को बीच में रखकर तुमसे कहता हूँ कि मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना ना बना लेना कि सहाबा की बुराइयां शुरू कर दें, मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखना। ये बात याद रखें, अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आपके सहाबा से मोहब्बत करें, उनके ऊपर ऐब ना निकालें, उनके ऊपर उंगलियां ना उठाएं उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने वो आम लोगों की तरह नहीं है कि उनके हम ऐब निकालना शुरू करते, हमें आते होती हैं आम लोगों के ऐब निकालने की, तो उनके ऊपर भी हम पहुंच जाते। तो वो कोई ये हुक्मरान या ये वजीर ये सदर वगैरह ये नहीं है कि जैसे हम इनकी बातें करते हैं और इनको डिस्कस करते हैं और इनकी खामियां टटोलते हैं उसी तरह उनके भी शुरू कर दें, ये नहीं। उनसे मोहब्बत रखना मेरी मोहब्बत की वजह से, उनसे बोगज और बैर रखने वाला मुझसे दुश्मनी करने वाला, उनको जिसने ईजा दी और जिसने और अल्लाह को ईजा दी, यकीन मानो अल्लाह ताला उसको खत्म कर देगा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो इसलिए इनको ये बातें हमारे जैसे लोगों को, हम बहुत नीचे हैं, उनके मकाम बहुत ऊपर है, हमें नहीं जेब देता कि हम उनके ऊपर कोई उंगली उठाएं या बात करें। तो इस तरह से ये चीजें कहना ये ईजा पहुंचाना है अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को। उन्होंने जिस्मानी ईजाएं तो काफरों ने दी, जहनी ईजाएं इन मुनाफिकों ने दी, और इन्होंने काफरों ने तो जहनी भी टॉर्चर दिया, लेकिन मुनाफिकीन جو ذہنی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے, کبھی کوئی باتیں کہہ کے کبھی کوئی کہہ کے, اور آج پھر وہی چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں میں ہی کوئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, کبھی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں, کبھی بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیزیں نہیں آپ نے بتائی میں کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہو؟ کیا تمہارے پاس سنت میں سے ساری چیزیں پوری ہو گئی, تم نے سب عمل کر لیے جو آپ بدعتوں کے پیچھے پڑ گئے؟ بدعت کو فروغ دینا سنت کو ختم کرنا ہے. جب آپ بدعتوں کو رواج دیتے ہو نا تو سنت ختم ہو جاتی ہے. تو کبھی اس طرح سے کر کے مطلب ان کو ایک اذیت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو گے تو وہ تو اللہ کو اذیت دینا, اور اللہ کے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر نافرمانیوں پہ جمے رہنا بھی اذیت دیتا ہے اللہ کو. اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, سن لے کہ ایسے انسان کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, پھر اس کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنی زبانیں کھولے تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ جس کے اوپر لعنت ہو گئی ہے پھر کیا اس کا انجام ہوگا. دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم تو مانتے ہی نہیں حدیث کو, ہم تو مانتے ہی نہیں یہ چیز کوئی ہے, بس ہم قرآن کو مانیں گے. تو لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر جو حدیث کو نہ مانے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں رسول ان کو مانتے ہوں گے لیکن ان کی حدیث تو نہیں ہم مانتے. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. آج انہوں نے اگر اپنی زبانیں کھول لی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی اس طرح سے کر کے, تو کیا ان کے لیے آخرت میں عزتیں ہوں گی؟ ان کے لیے دیکھیں جیسا ایکشن ہے نا سزا بھی ویسی ہے. ان کے لیے پھر سزا بھی وہ ہے کہ عذاب بھی بے عزت کرنے والا, رسوا کرنے والا. اور اگلی بھی بات سن لیں, صرف یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی, آگے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ کے نزدیک مومن مرد اور مومن عورت کی عزت کتنی بڑی چیز ہے, اور اللہ کو کتنے پیارے ایمان والے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, وہ جو ایزا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر مقتصب, وہ بغیر ان کے کسی قصور کے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, ان کو اذیت دیتے. اب چاہے یہ کلیکٹیولی ہو کہ مطلب کل کے زمانے میں تو کیسے اذیت دی جاتی تھی کہ جو اسلام لے آتا تھا اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا, اس کو گھروں سے نکال دیتے تھے, اس کو ایسے کر. آج بھی کوئی کم نہیں ہے, اذیت آج بھی دی جاتی ہے, آج بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں ان کو گھر جلا دیے جاتے ہیں, ان کو گھر سے در بدر کر دیا جاتا ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے. وہ دنیا میں آج ریفیوجیز بن کے گھوم رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا مومن کے اندر مسلم اور مومن ایک ہی بات ہے, یعنی وہ الگ الگ نہیں ہے. جب ایک لفظ آئے گا تو اس میں دونوں ہوں گے, جس کے دل میں ایمان ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا, وہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ویلیو رکھتا ہے کہ بغیر اس کے کسی قصور کے اس نے اس کو اذیت دی. فقد احتمل بہتانا, اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اپنے اوپر, وہ اسم مبین اور گناہ کھلا. بہتان کیسے ہے کہ جو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کو اس کے اوپر الزام لگا دینا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے تو صلات بھیجی ہے مومنوں پہ, جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا, جو ان کو اذیت دے گا. ان کے کوئی قصور بھی نہیں ہے. کیا انہوں نے قصور کیا ہے؟ ان کی کیا کوئی ان کی کوئی وجہ ہو مثلاً ہے کہ کسی نے مثال کے طور پہ کسی نے وہ قتل کیا, چلو وہ ایک قصاص اسے لیا گیا, کسی نے زنا کیا اس کے اوپر اس کو سزا دیجیے, وہ تو ایک قصور ہے, اس کو اذیت ملی لیکن اس کو اس کی سزا مل رہی ہے. لیکن بغیر قصور کے دیکھیں اس وقت کے تو تھے, آج تک یہ ٹارچر جاری ہے. کہ جب انسانیت اپنے آپ کو کہتی کہ ہم اتنی 21st century میں اور ہم بہت آگے نکل گئے ترقی میں, اس وقت میں بھی کوئی اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی وجہ سے اس کو اذیت دی جا رہی ہے. تو یہ قوموں کے لیول پہ بھی ایک بات ہے, اسی طرح انڈیویجول لیول پہ بھی. اس آیت کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہمیں डर लगना चाहिए किसी के ऊपर बुहतान लगाते हुए, किसी को ताना देते हुए, किसी को बेइज्जत करते हुए, किसी को बदनाम करते हुए, किसी को सताना, उसको अजियत देना, उसको मजलिसों में बैठ के बेइज्जत करना। सोचें, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने अजियत दी मोमिन मर्द को या मोमिन औरत को, जैसे सताइश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे तोहमत लगा दी थी, अजियत दी ना, उनको भी अजियत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजियत दी। तो जो अजियत देते हैं, इस तरह लोग बैठ के सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब उसके ऊपर मैंने कोई बात कर दी, उसके ऊपर कोई उसको बदनाम कर दिया, उसके ऊपर कोई बोहतान लगा दिया, तोहमत लगा दी, तो मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मुझे पकड़ेगा, जुबान ही है ना, हमने जुबान चलानी होती, किसी के भी लिए कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी बदनाम कर दिया मजलिसों में बैठ के, और अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि हम जिसको चाहे बेइज्जत कर दें, हमारे आगे कोई बोल के तो देखे। जो सताता है ना, हर्ट करते हैं आप, जब अजियत क्या, हर्ट करना, हर्ट करते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके किसी कसूर के बगैर, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ये गुनाह है, मामूली बात नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए इंसान, ये ना हो कि नमाजें पढ़े, रोजे रखे और उसके बाद इन कामों में शामिल हो जाए, अजियत देने में लोगों को, और इतना बड़ा गुनाह अपने सर उठा रहा हो, और बोहतान बांधने का बताएं सजा क्या होती, ये ना हो कि वो इसमें मुलव्वस हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे कामों से हमें महफूज रखे। जिस बंदे की जिंदगी प्रोडक्टिव होगी ना, उसमें कोई मकसद होगा, फोकस्ड लाइफ जो गुजार रहा होगा, उसके पास नहीं वक्त होगा अजियतें, इन्हें का इसको ये कह दिया, उसको वो कर दिया, इधर फोन करके ऐसे कह दिया, उसको टेक्स्ट करके वो कह दिया, ये चीजों का उसके पास टाइम नहीं होगा। और जिसकी जिंदगी फारिग होगी तो वो उसको यही काम मिलेंगे, और क्या वो काम करेगा। अल्लाह ताला इन चीजों से महफूज हमें रखे, अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना दे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ یہ جو ہمیں حکم ملا ہم فوری طور پہ اس کے اوپر ایک دفعہ تو عمل کر لیں. تلاوت سنیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا